بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. القواعد الحسان تعلق بتفسير القرآن لفضل الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ولكن شو اسمها ونسمى قاعدة درسك آزاد درسك آغاز كرت القاعدة 16 ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. قرآن مجيد كي آيات كي اختتام الله تعالى كي أسماء الحسنى سي هنا كمطلب يه كي جو حكم أس آيات من مذكور هي أس كتعلق أسي اللہ تعالیٰ کے اسی پیارے نام سے ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کئی آیات میں اختتام اللہ کے اسماء سے ہوتا ہے، الغفور الرحیم، العزیز الحکیم، العزیز الرحیم. یہ جو آیت کے اختتام ہے، آیت کے سباق سیاق و سباق دیکھیں، جو حکم اس آیت میں موجود ہے اسی آخری جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں جو اسماء کا ذکر کیا گیا ہے اس کے مطابق مخالف نہیں ہو سکتا کبھی. مغفرت کا ذکر ہے تو پھر حکم اس جس تعلق سے حکم موجود ہے وہ اس مغفرت ہی ہے. اگر عقاب ہے، سزا کا ذکر ہے تو اس میں سزا کا موجب ہے. اس طریقے سے یعنی ایک وسیع یعنی اس باب میں ہم دیکھیں گے، مثالیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک طالب علم کے لیے ایک نئے دروازہ کھلتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرے گا اور کوئی احکام آتے اسی آیت کے اختتام اللہ کے اسماء حسنہ سے ہوتا ہے تو اس کی مزید سمجھنے میں یعنی بہت فائدہ ہوگا اور تدبر میں بھی غور فکر کرنے میں بھی آسانی ہوگی. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذه قاعدة لطيفة نافعة، لطيف ونافع قاعدة ہے، عليك بتدبعها في جميع الآيات المختومة بها. آپ تدبع کرتے رہیں ہر اس آیت کا قرآن مجید میں جس میں کہ اختتام ان اسماء الحسنى سے ہو. تجدها في غاية المناسبة، آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں مکمل مناسبت موجود ہے. وتدلك على ان الشرع والامر والخلق كله صار من اسماء وصفات مرتبط بها. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا اور دلالت کریں گی یہ جو موضوع اس چیز پر کہ شریعت اللہ تعالی جو شریعت ہے، جو اللہ کا جو حکم ہے اور پوری کی مخلوقات جو ہے یہ سب اللہ تعالی اسماء وصفات سے ہی جڑی ہوئی ہیں. وهذا باب عظيم معرفة الله، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ الک معرفت میں باب عظیم ہے، الک معرفت میں مزید اضافہ ہوگا. معرفت احکام یا احکام میں کی معرفت ہوگی. من اجل المعارف واشرف العلوم، اور یہ علم جو ہے سب سے بلند اور سب سے شرف والا علم ہے. تجد آیت الرحمت مختوم باسماء الرحمہ، رحمت کی آیت کے اختتام الرحمت کے نام سے یعنی الرحمن الرحیم کے نام سے ہوگا. وآیت العقوبت والعذاب مختوم باسماء العزة والقدرة والحكمة، اور جس میں سزا اور عذاب کا ذکر ہے جس آیت میں اس کا اختتام عزت سے ہوگا، العزیز قدرت سے، القدیر حکمت سے، الحکیم وغیرہ سے، اس طریقے والعلم العلیم والقہر، اس طریقے سے جو معنی ہیں اس طریقے سے نام بھی موجود ہوں. ولا بأس، یعنی القہر سے القہار کا نام ہے، جس آیت کے اختتام قہار سے ہو اس آیت میں سیاق و سباق میں دیکھیں غور کریں یعنی عذاب یا سزا کا ذکر ہے. ولا بأس هنا ان نتتبع الآيات الكريمة في هذا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ابھی ہم چند آیات تتبع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ونشير الى مناسبتها بحسب وصل الى علم القاصر، اور اس کی مناسبت کا طرف اشارہ کرتے ہیں ہمارے ناقص علم کے مطابق. وعبارتنا الضعيف، اور ہمارے ضعيف عبارت سے. ولو طالت امثلة هنا، اگر بعض مثال یعنی لمبی بھی ہو جائیں، لانها من اهم المهمات، کیونکہ یہ موضوع ہے اہم المهمات میں سے ہے. ولا تكاد تجد في كتب التفسير لا يسير منها، اور تفسیر کتابوں میں آپ کو بہت کم ملے گا جس نے اس پر بات کی ہوگی. اس لیے شیخ صاحب نے یہاں پر کچھ یعنی زیادہ مثالیں بیان کی ہیں. یہ درس یعنی ایک سے زیادہ بھی ہو، کچھ لمبا بھی ہو جائے گا، لیکن طالب علم کو یہ پتہ چلے گا کہ آیت کا اختتام اس نام سے ہوا ہے اس کا راز کیا ہے. اس کے راز کو آپ دیکھیں گے مزید آپ کے علم معرفت میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت خصوصی طور پر اور شریعت کے احکام کی خوبصورتی آپ کے سامنے یوں نکھر کے نظر آ جائے گی. پہلی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں فقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، فسواہون سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے ہیں، پھر اختتام کی چیز پہ وہ بالکل شعین علی، وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، خوب جانتا ہے. سو بقرات نمبر 29 شیخ صفر، تو ذکر احاطة علمه بعد ذکر خلق الارض والسماوات يدل على احاطة علمه بما فيهما من العوالم العظيمة. اب خلق ہے آسمانوں کا اور زمین کا، آسمانوں کا یہاں پہ ذکر ہے، اور علیم کے نام سے اللہ نے اس آیت کا اختتام کیا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا پیغام ہے اس میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ ہر چیز میں ہے، آسمان میں، سارے آسمانوں میں، زمین پر، زمین میں، دونوں زمین آسمان کے بیچ میں، ہر آسمان میں، ہر آسمان کے بیچ میں، پوری کائنات میں. علیم خوب علم رکھنے والا، خوب جاننے والا. اچھا، وَنُ حَكِيمٌ حَيْثُ وَضَعَهَا لِعِبَادِهِ، اور اس میں حکمت کا بھی معنی موجود ہے کہ وہ حکیم بھی ہے، جب جانتا ہے اس کے مطابق پھر پیدا کیا ہے. اور حکمت کے سات آسمان کیوں ہیں؟ حکمت اللہ تعالیٰ کی، تو حکمت بھی اسی علم کے مطابق ہے. وَأَحْكَمُ صُنْعَ سُنَعَ فِي أَحْسَنِ خَلْقٍ وَأَكْمَلِ نِظَامٍ، اور جو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی آسمان پیدا کیے سب سے خوبصورت، زمین کو پیدا کیا خوبصورت، الاحسنی حال انسان کو پیدا کیا، احسن تقویم، بہترین ساخت پر انسان کو پیدا فرمایا ہے. یہ علم کے بغیر ہے کیا یہ؟ سبحان اللہ. واحکم صنعها فی احسن خلق واکمل نظام، نظام کو دیکھیں، سسٹم کو دیکھیں آپ، وہ بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ، ہر چیز نظام اور سسٹم کے مطابق ہے. وَنَ خَلْقَهُ لَهَا مِنْ أَدِلَّةِ عِلْمِهِ، اور یہ سارا جو کائنات کا نظام جو ہے، یہ تخلیق جو ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف دلالت ہے. كما قال في آية أخرى، جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے، أَلَا يَعْلَمُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہیں جانتا جبکہ وہ لطیف اور خبیر ہے. سبحان اللہ. سورۃ ملک آیت نمبر 14، فَخَلْقُهُ لِلْمَخْلُوقَاتِ مِنْ أَكْبَرِ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ عَلَى عِلْمِهِ، مخلوقات کا خلق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی سب سے بڑی عقلی دلیل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہے تو پھر پیدا فرمایا ہے، اگر علم ہے تو پھر کیسے پیدا، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا، تو علم پہلے ہے. اور عقل کا، جیسے عقل پرست کہتے ہیں، عقل کا تقاضا ہے، چلو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات نظام کو دیکھ لیں، پرفیکشن کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے، یہ ثبوت ملتا ہے. فكيف يخلقه ولا يعلمه، كيف ممكن ان الله تعالى پیدا فرمائے جبکہ اللہ تعالی جانتا نہیں. ولما ذكر كلام الملائكه حين اخبرهم انه جعل في الارض خليفه، جب اللہ تعالی نے ذکر فرمایا فرشتوں کا، جب اللہ نے ان کو یہ خبر دی کہ میں زمین پر خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، مراجعتهم لرب في ذلك، پھر مراجعہ کیا فرشتوں نے کہ اللہ تعالی تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا جو خون ریزی کرے زمین پر. فلما خلق آدم، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، وعلمه اسماء كل شيء، اور ہر چیز کا اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی آدم علیہ السلام کو خبر دے دی، اور یہ علم دے دیا، تعلیم دے دی. وعجزت الملائكة عنها، اور فرشتے عاجز ہو گئے، پتہ نہیں چلا بہت ساری چیزوں کا. وانباهم آدم بها، اور آدم علیہ السلام نے ان کی خبر دے دی ہے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تعالی تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہ علم جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو نے تعلیم دیا. انک انت العلیم الحکیم، بشک تو ہی علیم الحکیم ہے. اس آیت کا اختتام کس چیز سے ہوا؟ اللہ کے دو نام ہیں، علیم ہے اور حکیم ہے. اچھا، دونوں کو جوڑنے کا الگ پھر معنی ہے، ابھی صرف اختتام ان آیات کا. پھر علیم اور حکیم دو مختلف نام ہیں، ان کا آپس میں کیا ہے اس پہ انشاءاللہ پہلے بھی گزر چکا ہے. اسماء الحسنیٰ میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اس میں پورا درس ہے مکمل طور پہ اور تفصیل سے اس پہ بات کی گئی ہے. لیکن ابھی ہمارا موضوع کیا ہے کہ آیت کا اختتام اللہ کے نام سے ہے، اب علیم الحکیم ہے. شیخ صفر فرماتے ہیں، فاعترفوا للہ تعالی بسعت العلم وکمال حکمت، فرشتوں نے اعتراف کیا اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کا اور کمال حکمت کا. وَأَنَّ مُخْطِئُونَ فِي مُرَاجَعَتِهِمْ فِي اِسْتِخْلَافِهِ فِي الْأَرْضِ، اور ان سے خطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے، اللہ تعالیٰ سے کس طرح مراجعہ کیا تھا، اور یہ یعنی عرض کی تھی کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے، یعنی آدم علیہ السلام، جو زمین پر یعنی خون ریزی کرے گی اور فساد ہوگا. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علوم تضمحل عند علم ربهم ورسمية به كي فرشتوك عظمة أور وكي جو معرفة بتربك وسيع معرفة فرشتوك ربك معرفة وخذ اعتراف كرهيهن كي أنك علم أنك ربك علمك سامنه كوي حسيت نهي ركتا وأنه لا علم لهم إلا منه أور كوي بعلم كي باسم مغير الله تعالى سه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه. تسليه اسألك اختام إن دون عمل سوها العليم والحكيم جسي يدليل ملتك الله تعالى ني آدم صلى الله عليه وسلم جو علم دياه ولا تعالى كي طرف سيه لك علم سبس وسيع علمه ولك حكمة بتمام هوتي الله تعالى كي تخليق من كي حكمة كي بنات پر الله تعالى نے پیدا فرما آدم عليه السلام کو بغير حكمة كي نہیں ہے اگر تے فرشتر یہ نہیں جانتے تھے یہ جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب بھی ہیں اور معرفت بھی زیادہ رکھتے ہیں فرشتے تب ہی اس چیز سے یعنی محروم تھے اور جانتے نہیں تھے. ويترتب على ذلك من مصالح المتنوعة من أحسن المناسبات وجو بي اسم مترتب من مصالح المتنوعة من أحسن المناسبات هي السبسة بهترين مناسبات هي اس إن آيات كاختتام إن ناموسة. وما قوله عن آدم ولا تلقى فرم آدم السلام كتعلق سي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أبيس آيات من سورة بقرة 37 من كون سدو نام هي التواب ولا الرحيم شخص فرد وختمه كثير من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه قالت أن بوسر آيات كاختتام إن دون راموسه كي التواب الرحيم سي أبن رحمة أبن مغفرة أبن توفيق أبن بردباري كي ذكر كي بعد اسمع دیکھیں مغفرة هي رحمة هي اور حلم بردباري وتوفيق هي پھر تواب الرحيم هي. فمناسبته لكل أحد السبك أبن مناسبته وأنه لما كان هو التواب الرحيم جو الله تعالى التواب الرحيم هي أقبل بقلوب التائبين إليه تو جو توبة كروانا كي الدل هو الله تعالى راغب ہو جاتے ہیں وفقهم لفعل الأسباب والله توفيق انكو دیتا ہے جو بھی اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کر دیتے ہیں وہ ان کو مؤثر فرما دیتا ہے. الذي يتوب عليهم ورحمهم بها جس سے اللہ تعالیٰ ان پر تائب ہو جائیں اور ان پر رحم بھی کرے. ثم غفر لهم ورحمهم وتاب عليهم اولا پھر اللہ تعالیٰ مغفرت کی ہے درگزر کیا ہے ان کو گناہوں کی اور ان پر رحم بھی فرمایا ہے اور جو ان سے سرزد ہوا کوتاہیاں ان کو معاف بھی کر دیا توبہ بھی کر لی ہے پہلے اولا بتوفیقهم عليهم بتوفیق من التوبة والأسباب توبہ کی توفیق اللہ تعالی نے دی ہے اسباب توبہ کے میسر اللہ تعالی نے فرمائے ہیں. وتاب علیہم ثانیا پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالی ان پر تائب ہوئے ہیں حین قبل وتابہم جب ان کی توبہ بھی قبول اللہ نے فرمائی ہے وجاب سؤالہم اور ان کی دعا بھی اللہ نے جو چاہتے تھے وہ بھی قبول فرمائی. ولہذا قال فی الآیت الاخرى التي اسی اللہ تعالی دوسری آیت میں فرمایا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا جو توبہ نمبر 118 اے اقبل بقلوبہم اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ تم توبہ کرو. فإنه لولا توفیقه وصرف قلوب من الى ذلك لم يكن لهم سبب الى ذلك حين استولت عليهم النفس الاماره اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات نہ ڈالتے کہ وہ توبہ کرے وہ توبہ میسر نہ فرماتے تو نفس امارہ بالسوء جو ہے جو برائی پر آمادہ کرتے رہتے نفس وہ غالب تھی تو اس کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے دل میں بات ڈال دیتا ہے اور توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور پھر یہ شخص توبہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا ما رحم الله تو جو یہ نفس ہے جو برائی کی طرف آمادہ کرتے رہتے امارہ بالسوء جو ہے یہ صرف برائی کی طرف ہی اس بندوں کو آمادہ کرتے تھے مگر وہ لوگ بچ سکتے ہیں یا بچ جاتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ خاص رحم ہو. فعاذہ منہا ومن نزغات الشیطان پھر اسے اللہ تعالیٰ پناہ دے دیتا ہے اس نفس سے جو برائی کی طرف آمادہ کرتی رہتی ہے اور شیطان کی نزغات سے بھی اللہ تعالیٰ پناہ دے دیتا ہے اور اس بندے کے لیے توبہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. سمجھ آئی ہے تواب رحیم ایک ساتھ ہے. تواب بار بار توبہ قبول کرنے والا تائب جو توبہ کرتا ہے تواب بار بار توبہ قبول کرنے والا وہ کیسے توبہ کی توفیق دینا پہلی بات ہے پھر جب بندہ توبہ کرتے اسے قبول بھی کرنا تو ایک سے زیادہ توبہ ہے کہ نہیں اسے تواب ہے. اچھا توبہ رحمت سے جڑی ہوئی ہے کہ نہیں اگر رحم نہ فرماتا توفیق نہ دیتا تو توبہ کہاں کرتا ہے بندہ اللہ اس پر رحم فرمایا ہے، اس کو توبہ کی توفیق دی ہے، اس بندے نے توبہ کی ہے، اس کی مغفرت بھی کی ہے، اسے معاف بھی کر دیا ہے، درگزر بھی کر دیا ہے، اور مزید توبہ کی توفیق دی ہے، پھر اس سے خطا ہوئی، پھر اس نے توبہ کی، پھر اللہ توبہ قبول کی، پھر مزید توفیق دی، پھر خطا ہوئی، پھر مغفرت کی، یہ سب کیا ہے؟ التواب الرحیم، رحمت بھی جاری ہے اور توبہ بھی جاری ہے، سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ولما ذکر اللہ نسخ اخبر عن کمال قدرته وتفرد بالملك. اچھا نسخ کی بات دیکھیں، نسخ جب کوئی آیت چیز کو منسوخ کر رہی ہو، حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کمال قدرت اور تفرد بالملک، بادشاہت میں تفرد، کہ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، یہ اس میں ثبوت ملتا ہے. فقال، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، الى آخر آیت سورۃ بقرۃ میں 106 اور 107. اب نسخ کو ذکر کرنے کے بعد علی کل شیء قدیر اور له ملک السماوات والارض، اس کا ذکر کرنے کی مناسبت ہے کہ نہیں؟ کیا مناسبت ہے؟ کہ نسخ اللہ کے حکم سے ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر بادشاہت کس کی ہے؟ حکم کس کا چلتا ہے؟ مرض کس کی چلتی ہے؟ چاہے اس کو رہنے دے حکم کو یا حکم منسوخ کر دے، بادشاہ کس وقت کو کر سکتا ہے. اچھا کون سا بادشاہ ہے؟ عام بادشاہ ہے، جیسے کہ دنیا میں کوئی بادشاہ حکم صادر کرتا ہے پھر اس کے خلاف بھی کر لیتا ہے، یا لہ ملک السماوات والارض. اللہ اکبر. شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی ھذا رد علی من انکر نسخ کالیہود، اس میں رد ہے نسخ کے انکار کرنے والوں کو، جیسے کہ یہود ہیں، انہوں نے نسخ کا انکار کیا. یہودی کہتے ہیں نسخ نہیں ہوتا، وہ نسخ ہو لما ينسخ من اثار قدرته وتمام ملکه، اور اسے یہ ثابت ہے کہ نسخ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اثار قدرت اور تمام ملک میں سے ہے. فن تعالیٰ تصرف فی عباد، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے تصرف اپنے بندوں میں کرے اور تدبیر کرے. يحكم بينهم في احکام القدریہ واحکام الشرعیہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام شرعیہ اور قدریہ جو بھی ہے وہ نافذ کر اپنے بندوں میں. فلا حجر علیہ فی شیء من ذلک، کوئی بھی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو اپنے حکم سے. آخری مثال دیتے ہیں آج کے درس میں، ولما قالوا، جب اللہ نے فرمایا ہے وللہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ کے مشرق والمغرب ہے، فإنما تولوا فثم وجه الله، جہاں پر رخ کرتے ہو وہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ پاؤ گے. ان اللہ واسع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے. کون سا نام ہے؟ علیم، واسع علیم، واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے. اچھا، اے واسع الفضل، اللہ کا فضل واسع ہے، واسع الملک، اللہ کا ملک واسع ہے، جمیع العالم علوی و سفلی داخل فی ملکہ، جو بھی عالم ہے علوی یا سفلی، آسمانوں پہ، آسمانوں سے اوپر جو ہے، یا سفلی ہے زمین، زمین کے نیچے، جو بھی ہے، داخل فی ملک، اللہ تعالیٰ ملک میں داخل ہے، بادشاہت میں داخل. وما سعت فی ملکی وفضلہ فمحیط علمہ بذلک کلہ، اور اللہ تعالیٰ کی سعت ملک میں اور فضل میں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے بھی محیط ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا علم کا احاطہ ہے. ومحیط علمہ فی الامور الماضیۃ والمستقبلۃ، اور جو امور ماضی مستقبل ہیں اس پر اللہ تعالیٰ علم محیط ہے. محیط العلم بما فيه توجه الى القبلي والمتنوعه من حكمتي، اور حکمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وسیع ہے. ومحيط علمه اور محيط ومحيط بنيات مستقبلين من جهه من الجهات اذا اخطوا القبلة المعينه، اور نیت پر اللہ تعالیٰ محیط ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے اور قبلہ رخ نہ جانے اور غلط سمت نماز پڑھ لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نیت تو جانتا ہے نا، اس پر محیط ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے. فحیث تم مصلی تم لوجہ ربہ، کہ یہ اصل بات یہ کہ جو نماز یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور رب کی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے کوشش تو کی قبلہ کو پانے کی لیکن قبلہ نہ پا سکا اور غلط سمت میں اس نماز پڑھ لی ہے، تو اس کی نماز درست ہے. اس لیے اگر کوئی شخص ویرانے میں ہو اور کوئی اس کے پاس کمپس نہیں ہے، کوئی بھی ذریعہ نہیں یہ جانے کے کہ کس طرف ہے قبلہ، قبلہ رخ کس طرف ہے، کہ نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا. کس طرف رخ کرے گا؟ کوشش کرے گا قرآن کو دیکھ کے کہ قبلہ اس طرف ہوگا، اس طرف نماز پڑھ لے. غلط ثابت ہوا، نماز دہرائے گا؟ نہیں دہرائے گا. کیوں؟ فتق اللہ مسلط عن قاعدہ کے مطابق. اچھا دوسری بات، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب جانتا ہے اس کے دل میں نیت کیا ہے، کہ واقعی نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، کوشش بھی کی ہے اور خطا ہو گئی، قبلہ رخ اس کا ٹھیک نہیں تھا، اور اس نے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی اس کو انشاءاللہ نماز قبول ہو جائے گی. شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعلیق میں، ان الناس کانوا اول من قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ یصلون البیت المقدس فهو قبلۃ. جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ابتدائی دور میں ہجرت کے بعد لوگ جیسے نمازی نماز پڑھتے تو رخ کرتے بیت المقدس کی طرف، وہی قبلہ تھا مسلمانوں کا. ثم نسخ الى بیت اللہ الحرام، پھر نسخ کر دیا گیا کعبہ کی طرف، بیت اللہ الحرام کی طرف. فصار قبلۃ، تو قبلہ کعبہ ہو گیا. فإذا الحكمة في كون الله عز وجل أقرهم أو أذن لهم وشرع لهم أن يصلوا إلى البيت المقدس أول ما قدموا صلى الله عليه وسلم المدينة ثم نسخ ذلك. وسبات هي كي الله تعالى كي حكمة تي كمسلمان هجرت کے بعد رخ اپنا کر بیت مقدس کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ اس حکم منسوخ کر دیا ہے اور حکم دیا مسلمانوں کو کہ اب اپنا رخ نماز کے وقت کعبے کی طرف کرو، قبلہ تبدیل ہو گیا. اچھا، یہودوں کا قبلہ کیا تھا؟ نصارہ کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا نا. مسلمانوں کا کیا قبلہ تھا شروع میں؟ بیت المقدس تھا. اچھا، اب ایک آزمائش دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. اچھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کرتے کہ یہودی سے مخالفت ہو، ان سے نصارہ سے رکتا سے مخالفت ہو، قبلہ بھی مخالفت ہو، تو جب مکہ میں نماز پڑھتے تو کہاں پہ کھڑے ہو جاتے؟ کعبے کے جنوب کی طرف، کیونکہ بیت المقدس شام میں ہے اور شمال کے کعبے کے شمال کی طرف ہے. تو یہ کعبہ ہے یہاں پہ، یہ بیت المقدس ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صاحب یہاں پہ کھڑے ہو جاتے جنوب کی طرف، تاکہ قبلہ رخ کس طرف ہو؟ ہے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، کعبہ ابھی قبلہ نہیں ہے. لیکن خواہش کرتے یعنی یہاں پر بھی کھڑے ہو سکتے تھے، کعبے کو پیٹھ پیچھے کر سکتے تھے، لیکن سبحان اللہ کعبے کو درمیان میں رکھتے تھے، پھر رخ بیت المقدس کرتے تھے اور خواہش کرتے تھے، آسمان کی نظر اٹھا کے بار بار دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی ایسا حکم ہو نسخ کا کہ قبلہ جو ہو کعبے کی طرف ہو، اور یہود و نصارہ کے مخالفت کرنے. تو غالباً 16 مہینے تک یا 18 مہینے تک اس طریقے سے رہا، اور قبلہ ہجرت کے بعد بیت المقدس ہی رہا. پھر جب نسخ کا حکم آیا ہے تو یہود نے سب سے پہلے انکار کیا ہے اور کہا دیکھا اگر یہ سچا ہوتا تو قبلہ تبدیل نہ کرتا، یہ محمد جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام اپنی باتیں کرتا ہے، ابھی تک قبلہ صحیح تھا، اب قبلہ بھی غلط ہو گیا، تو کیا مطلب پیچھے نماز غلط ہو گئی نا. اچھا، اب پریشانی ہو گئی. اچھا، جو لوگ نماز پڑھ چکے تھے اور وفات پا چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ایک سوال اٹھ گیا. اب انہوں نے تو زندگی ساری اب رخ کیا بیت المقدس کی طرف، کعبے کی رخ تو کبھی کیا نہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، ان کی نمازوں کو کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر سورۃ بقرہ کے آیات میں اس کی مکمل تفصیل آئی ہے، اللہ نے نمازیں فرمایا ایمان کے لفظ سے، یعنی ایمان اتنے مومن سچے تھے انہیں اتباع کرتے رب کے حکم کی، انہیں کوئی پرواہ نہیں قبلہ کا رخ کس طرف ہے، اللہ کا حکم تھا اس طرف قبلہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس سے ان کی نماز بھی کبھی ضائع نہیں ہوئی. اور یہودوں کو پتہ بھی چل گیا کہ کتنی شر پسند ہیں، وہ صرف خواہش نفس کی پیروی کر اور خشات کی پرستی کرنے والے ہیں. جب حکم آیا، تبدیلی آئی ہے، تو وہ بھی بگڑ گئے اور ان کو بہانہ مل گیا کہ دیکھیں اس لیے ہم نہیں مانتے دعوت کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بھی تبدیل کر لیا اپنا، جبکہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. یہی انہی آزمائشوں سے پتہ چلتا ہے کہ کون مرد ہے اور کون حق پر قائم ہے اور کون تذبذب کا شکار ہے اور کون اپنی خواہش نفس کا پیروی کر رہا ہے، نعوذ باللہ. اگر درس میں کچھ اور مثال انشاءاللہ بیان کریں گے اس طریقے سے انشاءاللہ. ابھی قرآن یہ پڑھتے رہے، ایک پریکٹیکل ایک ہوم ورک لے لیں آپ، قرآن کی مشق تلاوت ڈیلی آپ کرتے ہیں، جس آیت کے اختتام اللہ کے اسماء الحسنیٰ سے ہو اس کا ترجمہ پڑھیں اور دیکھیں اس میں جو حکم ہے آیت میں اس کے ساتھ کس طریقے سے مناسبت کیا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. انشاءاللہ معرفت کے بہت سارے دروازے کھلیں گے اور قرآن کے صحیح سمجھنے میں تدبر کے لیے بھی آسانی ہوں گی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.